السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد في سورة الأعراف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عز وجل كما ورد في سورة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پچھلے جمعے ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادوں پر کے موضوع پر الحمدللہ گفتگو کی تھی. بات جہاں ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ہمارا تعلق رب کائنات نے بیان فرمایا ہے، اگر ان قرآنی بنیادوں پر ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالی کی خصوصی فضل ہمیں حاصل رہے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے انشاءاللہ یہ رحمت خداوندی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی حاصل ہوگا. اس حوالے سے ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر آپ کی پیدائش اور آپ کے وصال کے حوالے سے جو محافل ہوتی رہی ہیں اور مزید ہو رہی ہیں، یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ حساسیت اب بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ کے پیدائش کے دن کو جس طرح سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، برتھ ڈے، اینیورسری، سالگرہ جس طرح سے منائی جا رہی ہیں، اور پھر اس موقع پر خاص طور پر جو عید کا تصور ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے، الحمدللہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو عیدیں عطا فرمائی وہ دو ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اور ان دونوں کی دونوں عیدوں پر انتہائی باوقار اور سنجیدہ طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا خوشی کو منانے کا. مزید یہ کہ رب کائنات نے بھی اس حوالے سے جو شریعت عطا فرمائی ہے اس میں بنیادی طور پر یہ عید کا دن شکرانے کا دن ہے. دو عظیم عبادات ہیں کہ جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. قرآن حکیم کی عظیم نعمت عطا فرمائی رمضان المبارک میں. پھر یہ کہ روزے کی عظیم عبادت اللہ پاک نے عطا فرمائی. تو وہ لوگ جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کرتے ہیں تراویح وغیرہ میں، شکرانے کے طور پر وہ عید کا دن ہے جو کہ بہت بڑا دن ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے. خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ عید کے دن جب مسلمان جمع ہوتے ہیں، بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے فرشتوں کو گواہ بنا کر. بلکہ دلچسپ سوال ہے، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس دن کی عظمت کا اندازہ ہو جائے. رب کائنات فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ مسلمان کیوں جمع ہوئے ہیں آج. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ رب کائنات، یہ مسلمان ہیں جنہوں نے عبادات بجا لائی تیری، اور اب شکرانے کے طور پر یہ تیری نماز ادا کرنے کے لیے آئے. پھر اگلا سوال کرتا ہے رب کائنات کہ یہ بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش طلب کرنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب گواہ رہنا، میں نے ان سب کی بخشش کر دی. اور جتنا بڑا اجتماع ہو، رب کائنات ان سب کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں عید کے دن. یہ ہے مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا دن. پھر عید الاضحیٰ خاص طور پر قربانی کا دن، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت، پھر حج جیسی عظیم عبادت، اور الحمدللہ دونوں عیدوں کے موقع پر جو رسومات ادا کی جاتی ہیں وہ انتہائی باوقار ہیں. مسلمانوں کو خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہونا، ڈھول نہیں بجانا، لڈیاں نہیں ڈالنی، اسی طرح چراغا نہیں کرنا، یہ ہری جھنڈیاں خاص طور پر بچھانا، ان کو لگانا، اس پہ جو پیسہ جو وسائل خرچ ہو رہے ہیں کہیں سے بھی سنت سے ثابت نہیں. لہذا عرض یہ کیا جا رہا تھا، پچھلی دفعہ بھی عرض کیا گیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک والہانہ انداز میں موجود ہے، ایک جذباتی لگاؤ ہے نبی کریم سے، ہونا بھی چاہیے. الحمدللہ ہمارے ایمان کا حاصل، ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت کی جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حساسیت بھی عرض کی گئی تھی کہ اگر محبت صحیح رخ پہ نہ ہو، چینلائز نہ ہو، صحیح ڈائریکشن میں نہ ہو، تو یہ محبت دین میں بگاڑ کا بھی ذریعہ بنتی ہے، غلو، آگے بڑھ جانا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام المسیح، ان کے ساتھ کیا کیا؟ اسی محبت اور غلو کی وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، ان کو رب کا بیٹا قرار دیا. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. سورۃ التوبہ میں اللہ پاک نے ان کا یہ عقیدہ نقل کیا. کہا یہودیوں نے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اسی طرح کہا نصرانیوں نے کہ المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ محبت اگر صحیح ڈائریکشن میں نہ ہو، صحیح رخ پہ نہ ہو، تو پھر وہ غلو، وہ بدعات، غلط تصورات کی طرف لے کے جاتا ہے. اور ظاہر بات ہے شیطان انسان کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے پھر اس طرح کی رسومات کا آغاز کرتا ہے. یہاں ایک اور حساسیت آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں بدعت کے حوالے سے. دیکھیے شیطان کی طرف سے یہ بدعات کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کا پس منظر ذرا نوٹ کیجئے گا، اہم ہے. جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، شریعت اسلامی میں کس چیز کو منع کیا گیا ہے، انسان وہ کر لیتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو گیا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو انسان کی فطرت میں ایک ندامت رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. گناہ پر ندامت، گناہ پر شرمندگی، یہ انسان کی ایک ایسی صفت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. کسی انسان سے جب کوئی غلطی ہو جائے تو رب سے معافی مانگے، روئے، گڑگڑائے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا انسان کی بہت پسند ہے. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، معافی مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ پاک نے الفاظ بھی سکھائے, فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. اللہ پاک سے کلمات سیکھے تھے آدم علیہ السلام نے, اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی. تو ہمارے دین میں گناہ پر شرمندگی, ندامت کے ساتھ اللہ پاک سے توبہ کرنا, یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے, اتنا بڑا درجہ ہے. لہذا انسان جب غلطی کر کے توبہ کرتا تو رب کائنات اس کے درجات اور بلند کر دیتا. سورہ فرقان میں ہم نے یہ آیت مبارکہ ایک دفعہ کوٹ کی تھی کہ اللہ پاک فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا. اب یہ مسئلہ شیطان کے لیے بڑا خوفناک ہو گیا, خطرناک ہو گیا, کہ میں اس کو ترغیب دیتا ہوں برائی کی, یہ برائی کر تو لیتا ہے لیکن برائی کے بعد, گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے, تو یہ تو الٹا لینے کے دینے پڑ گئے, توبہ کرنے سے اس کے درجات پڑ رہے ہیں. لہذا اس نے پھر انسان کو پٹی پڑھائی بدعت کی, نئی چیزیں ایجاد کرو. اور اللہ کے رسول کا وہ فرمان آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں, کل محدثات بدعا, ہر نئی شے بدعت ہے, اضافہ ہے دین میں. وکل بدعت ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کے جانے والی ہے. وکل ضلالت فی النار, اور ہر گمراہی انسان کو آگ میں لے کے جانے والی ہے. اب ہم میں سے کتنے ہیں جو اس حدیث کے حوالے سے کچھ پریشان بھی ہوں کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی بدعت میں انوالو تو نہیں. لہذا بدعت کا یہ تومار جو اس وقت ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے, اس حوالے سے ہمیں حساس ہونا چاہیے کہ پیغمبر نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ مکمل ہے. قرآن حکیم اس بات کی گواہی دیتا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمایا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے, اور اس اسلام میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا, صرف دو عیدیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی. اس حوالے سے مزید حساسیت اس کو سمجھیے کہ سنت وہ عمل ہے, یہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا پھر عرض کر رہا ہوں, سنت ایک ایسا عمل ہے جو پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کے درمیان آپ کو ملے گا انشاءاللہ العزیز. لہذا سنت عالمی سطح پر ملے گی, پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا. اور بدعات جو ہوتی ہیں وہ مقامی ہوتی ہیں, لوکل ہوتی ہیں. لہذا یہ تیسری عید جس کا ہم نے آغاز کیا ہے اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اور اب لٹریچر میں بھی الفاظ آ رہے ہیں مسلمانوں کے تین تہوار ہیں, تو یہ لٹریچر میں جب آئے گا تو نیچرلی پانچ دس سال بعد وہ تصور ہی ختم ہو جائیں گے, اور تیسری عید باقاعدہ نئے کپڑے پہن کر سیلیبریٹ کرنا, عیدیاں تقسیم کرنا, اور اب شاید باجماعت نماز کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا. تو بہرحال اس حوالے سے ہم سب کو حساس ہونا چاہیے کہ پیغمبر پر دین مکمل ہو گیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین و شریعت ہمیں عطا فرمائی اس میں کسی تیسری عید کی گنجائش ہی نہیں. اگر کوئی اس کو شروع کرتا ہے تو وہ بدعت ہے, اور بدعت خاص طور پر انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گی, اور گمراہی آگ میں لے کے جانے والی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے اس موضوع میں, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں دو مرتبہ اتباع کا تذکرہ آیا تھا, آغاز بھی اتباع سے ہوا اور اختتام بھی اتباع سے ہوا. ترجمہ ذہن میں لے آئیے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا علیہ الصلاۃ والسلام, الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, وہ جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں. آپ کی پیشن گوئیاں آپ کے آنے سے پہلے ہی تورات اور انجیل میں موجود تھی. آپ جب تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے, یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, نیکی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیں گے، تمام نجس اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور دور فرما دیں گے ان سے ہر طرح کے غلط تصورات کے طوق اور بوجھ جو انسانیت پر ڈال دیے گئے تھے شرک اور بدعت کی وجہ سے۔ ایک بہترین دین عطا فرمائیں گے، دین توحید عطا فرمائیں گے، فطری دین عطا فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کام۔ اس کے بعد آیت کا آخری حصہ جو میری گفتگو سے میں نے عرض کیا تھا زیادہ متعلق تھا، اس پر ہماری بات ختم ہوئی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، یہ ہے سب سے پہلا تعلق نبی کریم سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَعَزَّرُوهُ، اور ایمان لانے کے بعد ان کی توقیر اور تعظیم اور احترام کیا۔ وَنَصَرُوهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت اور حمایت کی، ان کی مدد کی، ان کے مشن میں بہترین صلاحیتیں لگائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، پیروی کی اس کلام کی، اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن حکیم۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ابھی ہی پر اس لیے فوکس ہے بھائی، عربی زبان کا ایک انداز ہے۔ اگر ہوتا اولائی کا مفلحونا تو ترجمہ ہوتا یہ کامیاب ہونے والے ہیں، لیکن الفاظ اولائی کا ہم المفلحون تاکید کا انتہا ہے، یہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس دنیا کی زندگی میں، آزمائشی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے، اور کامیابی کا یقینی ذریعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق۔ اب آئیے ذرا آج کی گفتگو کے حوالے سے، جیسے میں نے عرض کیا تھا اتباع آغاز میں بھی آیا، انتہا میں بھی آیا، تو لفظ اتباع پر غور کیجئے۔ اتباع یا تبیو اتباعن کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اردو زبان میں اس کے لیے لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، پیروی کرنا، پیروی، ٹو فالو دا فٹ اسٹیپس۔ یہ بات سمجھانے کے لیے بڑی آسان ہے، ایک راستہ ہے جس پر ایک شخص چل کر گیا، آپ کو یقین ہے کہ یہ راستہ درست ہے اور یہ صاحب جو جا رہے ہیں بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ان کی منزل درست، ان کا راستہ درست۔ لہذا آسان ترین منزل تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو پیروں کے نشان موجود ہیں اس صاحب کے، آپ ان پیروں کے نشان کو فالو کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ صحیح ترین راستے سے ہوتے ہوئے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے پیروی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا اس حوالے سے پہلی بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور اتباع کی اہمیت کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کا عملی اظہار چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اگر میری اتباع کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا، ہے ہی بخشنے والا اور مہربان۔ اللہ پاک نے انسانوں کی بخشش کا ایک بڑا یقینی ذریعہ، آسان ترین ذریعہ بیان کر دیا، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، غالباً بچپن میں ایک عالم دین کی تقریر سنی تھی، مجھے یاد نہیں کہ وہ عالم دین کون ہے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، لیکن جملہ بڑا زبردست، وہ فرماتے ہیں کہ اگر محبوب الہی، محبوب الہی کی اتباع کرو گے تم بھی محبوب الہی بن جاؤ گے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اتباع رسول کا مفہوم کیا ہے، اتباع رسول کے تقاضے کیا ہیں، کیا محض ربیع الاول میں اللہ کے رسول کی سالگرہ منا کر، لڈیاں ڈال کر، جشن منا کر یا کھانے کھلا کر کیا واقعتاً اتباع رسول کا حق ادا ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں یہ سیلف میڈ کانسیپٹ ہے، اپنا بنایا ہوا تصور ہے۔ ہمیں اتباع رسول کے حوالے سے سب سے پہلے قرآن حکیم، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے عمل کو دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر کے بہترین ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کی، اور وہی ہمارے پاس سب سے یقینی سب سے بہترین طریقہ ہے اتباع رسول کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا اتباع رسول کے حوالے سے سب سے پہلا کام اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے تنہائی میں سوچیں اس بات پر کہ ہمارے لیے سب سے بہترین شخصیت اس کائنات میں کون سی ہے۔ انسان کسی نہ کسی شخصیت سے، کسی نظریے سے متاثر ہوتا، لازمن ہوتا۔ کوئی شخص کہنے میں کسی نظریے سے متاثر نہیں، کسی شخصیت سے متاثر نہیں، وہ جھوٹ بولتا۔ کیونکہ انسان جب گریجولی بڑھتا ہے اپنی عمر کے ساتھ تو بہت ساری شخصیات اس کو متاثر کرتی ہیں، بہت سارے نظریات اس کو متاثر کرتے ہیں، اور انسان شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، کانشسلی اور انکانشسلی، اپنی آزاد مرضی سے یا بہرحال معاشرے کے پریشر سے یا کسی بھی وجہ سے کسی نہ کسی شخصیت کو، کسی نظریے کو، کوئی نہ کوئی تھاٹس ہوتی ہیں جس کو وہ لازمن فالو کرتا ہے۔ اگر معاشرے میں بہتر تصورات موجود ہوں، بہتر شخصیات موجود ہوں، بہتر ماحول موجود ہوں تو لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان میں سارے لوگوں کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور دیگر عبادات کرنا کیوں آسان ہو جاتا ہے، کیوں ترغیب ملتی ہے؟ کیونکہ ایک ماحول ہوتا ہے موجود، اور بہت سے لوگ جو عام دنوں میں نماز نہیں پڑھ پاتے یا دین کی طرف نہیں آ پاتے، الحمدللہ اس مبارک ماحول کی وجہ سے دین کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کی طرف آتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی بات سمجھنے کی ہے، اس کا تجزیہ کیجئے گا ذرا تنہائی میں، ہر شخص کسی نہ کسی نظریے سے، کسی نہ کسی شخصیت سے متاثر ہوتا، یہ آئیڈیلزم کہلاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی شخصیت ہوگی، وہ آپ کا استاد ہو سکتا ہے، آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا کوئی بھائی ہو سکتا ہے، کوئی آئیڈیل ہوگا اور اس کو فالو کرتا ہے۔ بچپن میں پوچھتے ہیں کیا بنو گے، بچپن میں اس سوال کے جواب میں عام طور پر ہمارے جب دور تھا، ہمارا دور تھا، تو کہا جائے ڈاکٹر بنیں گے۔ کیوں بنیں گے بھائی؟ اس وقت ایم بی بی ایس جو تھی، ڈگریز کی بڑی امپورٹنس تھی، اور لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر بن کے انسانیت کی خدمت کریں گے۔ وہ اب کیا کر رہے ہیں وہ بات دوسری ہے، یا انجینئر بنیں گے۔ پھر ایم بی ایس کا دور آیا، پھر ایم ایس بننے لگے، اب پی ایچ ڈی کی لیول تک لوگ جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو محنت مشقت تعلیم میں لگ رہی ہے، پیسہ لگ رہا ہے، مقصد کیا؟ مقصد ان ڈگریوں کو حاصل کرنے کا، محنت کرنے کا، کوئی نہ کوئی عہدہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقام ہوتا ہے۔ بہرحال ہر انسان کسی نہ کسی شخصیت سے، نظریے سے متاثر ہوتا ہے۔ لہذا آئیے، مسلمانوں کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ مسلمانوں کے لیے کسی آرٹیفیشل آئیڈیل کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ رب کائنات نے ہمارے لیے سب سے بہترین شخصیت قرار دیا جناب نبی کریم کو علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ موجود ہے۔ لہذا اس بہترین اسوے کی اتباع کرنا اب ہمارے پر لازم ہے۔ لہذا اتباع کے حوالے سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں، عملی باتیں عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ جس شخصیت سے آپ متاثر ہوتے ہیں اس سے لازمن محبت کرتے ہیں۔ آپ کا جو بھی آئیڈیل ہو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس پہ بحث نہیں کر رہا، آپ اس سے لازمن متاثر ہیں تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر نظریے سے متاثر ہیں تو اس نظریے کے لیے قربانیاں دینا چاہتے ہیں۔ لہذا کمیونزم، کمیونسٹ، دہریے، کسی خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، لیکن اس نظریے کے ماننے والوں کی زندگیاں دیکھیں، اس نظریے کی ترغیب کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کمیونسٹوں نے۔ آپ تاریخ پڑھیے، ان کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ اسی طرح اور دیگر نظریات، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، میں نے عرض کیا، جس نظریے سے متاثر ہوتے ہیں اس کے لیے اپنے پیسہ، اپنی صلاحیت، اپنا وقت، ایون اپنی جوانیاں لگانے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے. اب پوزیٹو ایک مثال دیکھ لیجئے جناب نبی کریم اور صحابہ کرام کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نظریہ توحید عطا فرمایا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہے نظریہ توحید، ہمارے دین کی جڑ و بنیاد. لہذا الحمدللہ صحابہ کرام نے اس نظریہ توحید کو قبول کیا اور انتہائی مشکل حالات میں بھی قربانیاں دے کر اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، اور اس نظریے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیا صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. لہذا دین کی تعلیمات اگر شخصیت کے اعتبار سے بیان کیا جائے تو وہ جناب نبی کریم ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے، سورہ حشر میں اللہ پاک فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وہ تھام لو، وہی دین ہے، وہی دین ہے. وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے وہ روک دیں، منع فرما دیں، فانتہوا، تو اس سے باز آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو. یہ سورۃ الحشر میں ایک انتہائی اہم اصول ہے جو رب کائنات نے بیان فرمایا کہ دین نام ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو محمد تمہیں دیں رسول کی حیثیت میں فخذو، اس کو لے لو، اس کو تھام لو، جس چیز سے منع فرما دیں اس کو چھوڑ دو. میرے بھائیوں، اتباع رسول کے حوالے سے پہلی بات، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت درکار ہے. کتنی محبت؟ محبت تو انسان کرتا ہے، کتنی؟ اس کے لیے معیار سنیے دو احادیث مبارکہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب کرنا ہو جاؤں. بخاری مسلم دونوں میں روایت نقل کی گئی، اپنا جائزے لیجئے، کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں آئی؟ اس کا معیار اپنے اپنے اعتبار سے ایک اور حدیث سے سن لیجئے. حضور نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبعا لما جیتو بھی، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. گویا یہ معیار، یہ اصول دے دیا گیا کہ خواہشات، جو جذبات اور کیفیات اور فیلنگز اور وشز جو ہماری ابھرتی ہیں، وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے. ہر جائز خواہش ہے جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت عطا فرمائی اس میں اس کو پورا کرنے کی اجازت ہے، حلال طریقے سے پورا کرو. لہذا خواہشات شریعت کے تابع ہو جائیں، یہ ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا لائے ہوا دین. لہذا اس حوالے سے اپنا اپنا جائزہ لیجئے، کیا واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے؟ کیا واقعتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لائے ہوا دین شریعت، اس حوالے سے ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ ہماری خواہشات تمام تر اس کے تابع ہو جائیں؟ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان دونوں احادیث میں بیان کردہ جو معیار ہے اس پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا آخری آیت، اس حوالے سے اپنا اپنا جائزہ لے لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً 23 برس کی نبوی زندگی ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ میسج کیا ہے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ محبت، عشق، اس کے دعوے، اس موضوع پر تقاریر، زوردار تقاریر، جذباتی تقاریر بہت ہوتی رہیں گی. لیکن میرے بھائیوں، کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ اس حوالے سے آیت نمبر ہے 108 سورہ یوسف ہے، گھر جا کر ذرا تنہائی میں یہ پڑھ لیجئے گا. رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ہاذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، میرا طریقہ، میری سنت، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ، یہ ہے سنت نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت انا، پوری بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ. ومن تبانی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، میری پیروی کرنے والے ہیں، وہ بھی یہی کام کریں گے. یہ ہے مشن نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. سورہ یوسف آیت نمبر 108 گھر جا کر پڑھیے، رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سنت کا تذکرہ کیا. اور الحمدللہ دعوت الی اللہ کی سنت یہ ایسی سنت ہے جس میں کسی بھی مسلک میں، کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ جوڑنے والی سنت ہے، ایسی سنت جس میں اتفاقی سطح ہے کہ قرآن کی نصوص، احادیث، سنت، صحابہ کا عمل، الحمدللہ سب کا سب اس میں موجود ہے. لہذا آئیے اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دعوت الی اللہ کی اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے اصل میں انسانیت کے لیے سب سے بڑی رحمت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے. لہذا اب آئیے ذرا جائزہ لیجئے، تنہائی میں نے عرض کیا اپنا اپنا آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہماری زندگی اب کتنی باقی بچی ہے ہمیں نہیں پتا. ایک جگہ میں گیا تھا ورکشاپ میں، انہوں نے سوال کیا آپ کی عمر کتنی ہے، ایج لکھ دی. پھر دوسرا سوال تھا کہ آپ کتنی عمر چاہتے ہیں، آئیڈیلی کتنے مزید سال چاہتے ہیں. میکسیمم لوگوں نے 63 سال لکھے. 63 سال کیوں لکھے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی. اب کہا کہ جتنی آپ کی عمر ہے اور جتنی آپ نے لکھی ہے اس میں سے ذرا مائنس کر لیجئے کتنے آئے. یہ وہ ایج اب آپ کے پاس، یہ ٹائم آپ کے پاس باقی رہ گیا. ٹھیک، کیلکولیشن صحیح ہو گئی. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے 20-25-30 سال جتنے بھی باقی رہ گئے ہیں، اس کے حوالے سے کیا پلاننگ کی ہے، کیا آپ کا طرز عمل ہوگا. ایک تو بچپن گزر گیا، بچپن لڑکپن گزر گیا، اب آپ سمجھدار آدمی ہیں، میچیور ہیں. اب آپ 40 سال کے تقریبا اگر ہوئے ہیں تو اب آپ کے جو 20-23 سال آپ کے باقی بچی ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں، کس مقصد کے لیے یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اب سوچئے ذرا تنہائی میں ہمارا بھی کوئی مقصد ہے، یا ہم اس جہاز کے معنی میں کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، جہاں ہوا لے کر چلتی ہیں ہم چلنے لگے. تو ایسا بے لنگر کا جہاز، بے مقصد جہاز، تو اس کی کوئی منزل ہی نہیں. ہماری کوئی منزل متعین ہے، جس طرف سلو بٹ اسٹڈیلی لیکن ہم جا رہے ہوں، مسلسل اسی ڈائریکشن میں سفر کر رہے ہوں. تو میرے بھائیوں، ہماری منزل آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا ہونی چاہیے، جو سب سے بڑی، سب سے بڑا آبجیکٹو ہے ہماری زندگی کا. اور یہ رضا، اس کو حاصل کرنے کا سب سے یقینی اور آسان ترین ذریعہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا. اس سے زیادہ کوئی یقینی ذریعہ ہے ہی نہیں. لہذا اس سنت کے حوالے سے جائزہ لیجئے، کیا واقعتاً میں داعی الی اللہ ہوں؟ داعی کہتے ہیں بلانے والے کو، پکارنے والے کو. سب سے بہترین کام، اللہ کے رسول 13 برس تک مکے میں اور 10 برس تک مدینے میں جو کام مستقل کرتے رہے، جس میں کوئی کسی بھی اعتبار سے کمی کوتاہی نہیں کی، وہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. آئیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی بہترین صلاحیتیں اس کام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، امتی تقریباً مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1,57,00,000,000 ہے، لیکن پیغمبر کا امتی وہ ہے. میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، پیغمبر کا امتی وہ ہے جو آپ کے مشن میں آپ کا امید و معاون بن جائے. ان 1.25 عرب مسلمانوں میں پیغمبر جن لوگوں پر فخر فرمائیں گے قیامت کے دن، یہ وہ لوگ ہوں گے جو پیغمبر کے مشن میں ان کے بہترین ساتھی بنے، اپنی بہترین صلاحیتیں اس کام میں لگائیں. اور وہ دعوت کا کام ہے، پوری انسانیت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا. ذرا غور سے سنیے گا کیا کہہ رہا ہوں. یہ محمد کی ذمہ داری ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ذاتی حیثیت میں خطاب کیا گیا نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، آپ پہنچا دیجئے وہ کلام جو آپ کی طرف نازل ہوا آپ کے رب کی طرف سے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. سورۃ الاعراف پڑھ لیجئے گا، قرآن حکیم میں موجود ہے، ذاتی حیثیت میں خطاب ہے نبی کریم سے علیہ الصلوۃ والسلام. تو گویا تمام انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض منصبی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس مشن میں اپنے مومن و معاون لوگوں سے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ. انتہائی اہم پیغام ہوتا ہے نا، آخری خطاب ہے نبی کریم کا. انتہائی اہم پیغام کیا ہے؟ جو موجود ہیں شاہد بمانے موجود، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، اس پیغام کو پہنچائیں وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں. گویا پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. اور اب قیامت تک جو آپ کا ممید و معاون، آپ کا حمایتی ہے، وہ بھی یہی کام کرے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس عظیم ترین مشن میں اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اس کے لیے وقت لگانا پڑے گا. ایم بی اے کی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو اچھا خاصا وقت اور پیسہ لگتا ہے. قرآن کے دائی بننے کے لیے بہترین وقت نہیں چاہیے، بہترین صلاحیتیں نہیں لگیں گی، پیسہ نہیں لگے گا. ہم اپنی تمام تر صلاحیتیں دنیا کمانے میں لگائیں اور چند دنوں میں چند اوقات میں پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کرتے رہیں، یہ دھوکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو نہیں دے سکتے. لہذا اس حوالے سے ہمیں ابھی بھی اپنا جائزہ لینا ہوگا، کتنا وقت باقی رہ گیا ہے اور یہ وقت ہم کس کام میں وقف کریں کہ ہم اللہ کی رضا بھی حاصل کر لیں، جہنم کا عذاب سے بھی ہم بچ جائیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں مل جائے. دعا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ ہماری شفاعت کر رہے ہوں بلکہ اپنے ان مسلمان بھائیوں پر فخر کر رہے ہوں کہ جو اس کام میں ان کے ممید و معاون بنے. میں نے وہ حدیث سنائی تھی، دوبارہ سنا رہا ہوں. یہ حدیث سناتے ہوئے بہت ایک لذت محسوس ہوتی ہے ایمان کی، آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضور نے فرمایا میری خواہش ہے میری ملاقات ہو میرے بھائیوں سے. صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا علیہ الصلوۃ اخوانک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کے مومن و معاون نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا یقیناً تم میرے بھائی ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ میری ملاقات ہو میرے ان بھائیوں سے جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ مجھ پر ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے تم لائے ہو، وہ قرآن کی ویسے ہی تصدیق کریں گے جیسے تم نے کی ہے. میری خواہش ہے کہ میری ملاقات ہو میرے بھائیوں سے. کیا شرف ملا اس شخص کو جو پیغمبر کے مشن میں ان کا ممید و معاون بن جائے. قیامت کے دن کیا پیغمبر کی یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی؟ اور کیا سعادت ہوگی اس شخص کی جس کو بلایا جائے گا کہ آج آپ کی ملاقات ہے نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہمیں یہ شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.